ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی پیارے رسول کی ملت پر تھا. دونوں معنی ہو سکتا ہے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یہ آدمی پیارے رسول کی ملت پر تھا, یا یہ کہ ہم پیارے رسول کی ملت کے مطابق جس طرح حکم ہے اسی طرح ان کی تجہیز و تکفین کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت کسر یقین, میت کی ہڈی کو توڑنا ان کو زندہ کی حالت میں توڑنے کی طرح ہے, یعنی گناہ مردے کی ہڈی توڑیں تو جس طرح ایک زندہ کے آدمی کے زندہ آدمی کی ہڈی توڑنے کا گناہ ہوتا ہے, اسی طرح وہ بھی گناہ اس طرح بھی مردہ آدمی کی ہڈی توڑنے پر بھی وہی گناہ ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ مردے کی ہڈی کو اگر شاید میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ اگر مرنے کے بعد ان کا جسم سوکھ گیا ہے, پاؤں ہو سکتا ہے آدمی ایسی حالت میں مرا ہو جہاں کوئی نہ پہنچا ہو, ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور آپ دیکھیں کبوتری اگر رات میں مری ہے تو صبح تک وہ سوکھ کر کے اس کا سب ٹکڑا جو ہے پیر ہو یا پر ہو سب سخت ہو جاتا ہے. آدمی بھی اسی طرح کا دور کہیں مرا ہے کسی نے اس کو سیدھا نہیں کیا تو اسی طرح ٹیڑھا آ جائے گا, ایسا یقینی ہوتا ہے. تو کیا اس کو کھینچ کھانچ کر کے توڑ تاڑ کر کے اس کو صحیح کیا جائے؟ نہیں, جس طرح ہے اسی طرح دفن کیا جائے. یہ ہے حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر سیدھا کرنے کا سیدھا کرنا چاہے آدمی تو موت کے بعد سیدھا کرے, آنکھ بھی کھلی رہ جاتی ہے. پیارے رسول داخل ہوئے حضرت ابو سلمہ کی وفات ہو گئی, آنکھ کھلی تھی, پیارے رسول نے جا کر کے آنکھ بند کر دیا. اسی طرح پیر اور ہاتھ کو بھی برابر کر دینا چاہیے, لیکن بعد میں جب سخت ہو جائے تو اگر توڑنے کی نوبت آئے یا کھینچنے سے ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ الحدوا للحدن, یہ ایک ٹکڑا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی وصیت کا, لمبی روایت ہے. اس میں یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ دیکھو میرے ساتھ کوئی عورت نہ جائے, میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے, میرے جنازے کے ساتھ خون ہی نہ لے جانا مجامر. یہ طریقہ تھا عرب کا کہ مردے کے ساتھ جب اس کو دفن کرنا ہو دفن کرتے تھے تو اس کے ساتھ ڈھول تاشے بھی لے جاتے تھے, اور یہ طریقہ اب بھی ہے ہندوؤں میں, اور اسی طرح بخور کی دھونی کرتے ہوئے راستے میں لے جاتے تھے, دور سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جنازہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مجامر نہیں لے جانا, اسی طرح نائحہ کوئی نہ جائے, چیخ کر کے آواز کر کے رونے والی کوئی, اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ الحدوا للحدن, میرے لیے قبر لحد کی بنانا. ایک تو لحد ہے اور ایک شق ہے, لحد کے معنی بغلی قبر, زمین کو کھودیں پھر اندر سے کھود کر کے جسم کے رکھنے تک کا یہ حد تک کھودیں, پھر اس کے بعد یہاں کچی اینٹ رکھیں یا لکڑی رکھیں کوئی چیز رکھ کر کے پھر اس کے بعد ان کو اس پر مٹی ڈال کر کے پاٹ دیا جائے, یہ لحد ہے. اور شق جو ہوتا ہے پہلے قبر کو آدھا میٹر کھود دیجئے زمین کو, پھر بیچ سے میت کو داخل کرنے بھر کا اس کی لمبائی اس چوڑائی تک کا اندازہ لگا کر کے پھر بیچ میں ان کو رکھا جائے. دونوں طریقے تھے پیارے رسول کے زمانے میں, صحابہ کرام پیارے رسول کے زمانے میں دفن ہوئے بہت سے, تو دونوں طریقوں سے دفن ہوئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوا کہ پیارے رسول کو عام لوگوں کی طرح غسل دیا جائے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, گھر کے کونے سے یہ آواز آئی کہ نہیں پیارے رسول کے کپڑوں کے ساتھ آپ کو غسل دیا جائے. جب اختلاف ہوا کہ پیارے رسول کے لیے بغلی قبر بنائی جائے لحد کی یا شق کی بیچ کی قبر بنائی جائے, تو آپس میں اختلاف ہوا. آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چلو رات گزارتے ہیں, صبح جو شخص جس قسم کے قبر کھودنے والا پہلے پہنچ جائے گا وہی کھودے گا, تو جو لحد بغلی قبر کھودتے تھے وہی لوگ پہلے پہنچے, انہوں نے قبر کھودی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دفن ہوئے. صحابہ کرام کا یہ فعل کیا وہی متعین ہو جائے کہ نہیں, وہی جائز ہے؟ نہیں. جب پیارے رسول کے سامنے دونوں قسم کی قبریں بنائی جا رہی تھی, دونوں قسم کے قبروں میں صحابہ کرام دفن ہو رہے تھے, تو دونوں قسم کی قبر بنانا جائز اور دفن کرنا جائز ہے. لیکن کہا جائے گا کہ لحد اس وجہ سے افضل ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول کے لیے لحد کو اختیار کیا, اس معنی میں اس کو افضل کہا جائے گا. صحابہ کرام ہی نے اگرچہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی اختیار کیا, تو آپ لحد کی قبر عام دنیا کے لوگوں کے لیے بھی افضل رہے گی. لیکن جواز کی ایسی اعتبار سے جگہ زمینیں ایسی ہوتی ہیں, مدینہ شریف میں اس وقت جو قبریں بنی ہیں یا یہاں جو بنی ہیں آپ آج سے 20-25 سال پہلے دیکھتے تو یقیناً قبر جیسے کنواں بناتے تھے. عجیب, وہ زمین اتنی بھربھوری ہو چکی تھی کمزور کہ وہ ٹکتی ہی نہیں تھی. اس وجہ سے مجبور ہوئی حکومت کی اس کو باقاعدہ دو رویا بنا کر کے, دیوار کھڑی کر کے اور پارٹیشن کر کے قبر بنائے الگ الگ. وہاں خود ہی جیسے یہاں خود ہی منہ کھولے رہتی ہے انتظار کر رہے لوگوں کو, وہاں بھی خود ہی چھوڑتے تھے تو ہم لوگ دیکھتے تھے بالکل گول بنتی تھی, کیونکہ مٹی جو ہے اس لائق نہیں تھی. پھر اس کے بعد لا کر کے مٹی گیلی لگا کر کے پھر بنا کر کے پھر وہ لمبی کرتے تھے. تو زمین اگر اس طرح کی ہے جو لحد گرنے کا خطرہ فوری طور پر تو شک بنایا جائے, اور اگر نہیں تو لحد بنانا, اگر زمین مضبوط ہے تو بغل سے کھود کر کے رکھنا, یہ زیادہ افضل ہوگا.
پکی ہوئی اینٹیں لگائی جاتی قبر میں یہاں پر, اور ویسے تو
صحیح بات ہے کہ منع کیا گیا ہے اور اس کو دوسرے انداز میں کیا جا سکتا تھا. حقیقت یہ ہے پکی اینٹ یا آگ میں پکی ہوئی چیز قبر میں رکھنے سے پہلے رسول نے منع فرمایا. وہ یہ فعل طیب ہے کہ آدمی آگ سے دور رکھے اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی اور کوئی مجبوری نہیں ہے. اس کو کہا جائے گا کہ اس میں سستی ہو رہی ہے, اگر دوسری جگہ کوئی ہوتا ان کے پاس یہ نص ہوتا تو کمپنی کے لوگ کم سے کم ڈرتے کہ پیارے رسول نے منع کیا ہے ہم اس کو نہ بنائیں. کچی اینٹ مضبوط بنا سکتے تھے, نہیں تو پتھر کی کاٹ کر کے لا سکتے تھے, لیکن پکی اینٹ کے بارے میں پیارے رسول نے منع فرمایا, اس کو نہیں ہونا چاہیے. جی کہتے ہیں کہ اور کوئی چیز میسر نہیں ہے, یہ سب مجبوریاں دکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے بارات. لیکن مسلمانوں کے لیے اور آج کل کے دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں رہ گئی ہے, اس کو بھی بنایا جا سکتا تھا, پکی بنا دیں. لیکن یہ سیمنٹ بھی تو آگ میں پکی ہوتی ہے, تو پتھر اگر کاٹ کاٹ کر کے اس کے لیے بنایا جاتا تو جس طرح اور خرچ بہت سے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بھی چل سکتا تھا. بارہ طرح معاف کریں. قل البیحقی وانصبوا علی اللبن نصبا کما سنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میرے لیے لہجے قبر کھودنا, بغلی قبر کھودنا, اور جس طرح پیارے رسول کے قبر مبارک میں کچی اینٹ رکھ کر کے اور اس کو بند کیا گیا تھا, اسی طرح مجھے بھی کچی اینٹ کے اندر رکھ کر کے بند کرنا. قل البیحقی عن جابر النحو وزاد رفع قبره علی الارض قدر شبر. اور پیارے رسول کی قبر ایک بالشت اونچی تھی, اور وہ ایک بالشت آخری بیچ کا جو سنامی روحان کی شکل بنانے کے بعد جو شکل بنتی وہ آخری اس کی ناپ دیکھی جائے گی. یہ نہیں کہ شروع ہی سے ایک بالشت نہیں تھی, جا کر کے اس طرح کوہانی بنائے کہ وہ بیچ میں اونچی ہو اور کنارے جا کر کے اور نیچی ہو جائے, تو آخری جو اونچائی اس کی ہو بیچ کی وہ ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو. احتیاط رکھنا چاہیے. حقیقت میں قبروں کو آج کل یعنی سنت جاننے والے ہی سنت پر عمل کر سکتے ہیں, اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. نہ جاننے والوں کو بتانا چاہیے. بہت ایسی مٹی لاد دیتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. کہیں کہیں دیکھا گیا کہ تختے رکھتے ہیں, تختے ٹوٹ جاتے ہیں, فوری طور پر گر جاتے ہیں, تو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے. وان عامر بن مزعون وان عامر بن مزعون ولمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر. حضرت جابر کی روایت ہے صحیح مسلم میں, پیارے رسول نے قبر کو پکی کرنے سے منع کیا, وہاں یوں قدا علیہ اور اس پر بیٹھنے سے منع کیا, یا یہ کہ اس پر کوئی بنیاد رکھی جائے کسی بلڈنگ کی یا کوئی گھر بنایا جائے. وہاں یوں بنا علیہ اس پر بنا کیا جائے, اس کو پکی کرنا یا خود اس کے اوپر کبے بنانا یا اس پر آدمی بیٹھے, کوئی بھی چھوٹی بڑی عمارت, یہ واضح طور پر پیارے رسول نے منع فرمایا. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے سبحان اللہ, جو بزرگ زندگی بھر سنت کے پابند رہ کر کے سنت کی تلقین کرتے رہے انہیں کے قبر کو وہ لوگ سنت کے خلاف بناتے ہیں, اور پھر سنت کے خلاف کر کے وہی بزرگ زندگی بھر یہاں تک کی تعجب کی بات ہے نقل کرتے ہیں, امام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا ہے. یہ زندگی بھر انہوں نے معمولی سے چھوٹے توحید کے مسائل پر انہوں نے کوشش کی اس کو نافذ کرنے کی, لوگوں کی مخالفتیں لی, حکومت وقت کی مخالفت, جلا میں گئے اور 3 سال تک قلعے میں رہے, وہیں ان کا انتقال بھی ہوا. ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا سبحان اللہ, کہ ان کو ان کی قبر کو ان کی ٹوپی لے کر کے ان کے جسم کو چھو چھو کر کے لوگ تبرک لے رہے تھے مرنے کے بعد سبحان اللہ. لیکن وہی لوگ رہے ہوں گے جو ان کے مخالف نہیں, لیکن جو سنت کے پابند تھے کسی سے تبرک نہیں لیا جا سکتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. تو ذکر آتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی بدعتوں کا ارتکاب ہوا. اسی طرح بہت سے موحدین کا ذکر آتا ہے کہ ان کی قبروں کو پکی کی گئی اور پکی کیا گیا, پھر اس کے بعد ان کی قبر سے یا ان سے مدد مانگی جانے لگی. سبحان اللہ, جو زندگی بھر توحید ہی کی دعوت دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ آپ پڑھیں, ان کی بنیت المسلمین پڑھیں, توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے سبحان اللہ. اور ان کا ترجمہ جو لکھا ہے کتابوں میں کہ سڑکوں پہ نکلتے تھے تو وہ نظر کو نیچی کر کے اور آہٹ ملتی کوئی عورت آ رہی ہے تو اس کو نصیحت کر کے جاتے, اللہ کی بندی دیکھو اگر پردہ نہیں کرے تو پردہ, وہ نہیں دیکھ پاتے تھے کہ پردہ کی ہے نہیں. اس طرح بزرگ تھے, یہ بڑے جس قدر ان کو تقوا طہارت ان کا تھا کہ نظر نیچی کر کے کہتے اللہ کی بندی شرعی پردہ کرو اگر پردہ نہیں کیے ہو, اور کچھ نہ کچھ تلقین اور تعلیم کرتے ہوئے جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھریں گے اور کہیں گے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ پیارے رسول کا کی وفات ہوگی اس کو ہم وفات کی راہ میں پہنچا دیں گے, اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ پیارے رسول کی وفات ہو گئی تو اس کو مار ڈالنے کے تیار, محبت رسول کا دعویٰ اس طرح, اور خود پیارے رسول کی جو تعلیمات ہیں صریح مخالفت, زندگی بھر اسی مخالفت کے ذریعے سے حرام مال سے پیٹ بھرا جا رہا ہے. مجاور کی جو اصطلاح ہے, قبر کے مجاور کی کوئی اصطلاح شرعی نہیں ہے. مجاور کا مطلب یہ ہے کہ کہیں عبادت کے لیے اللہ کے گھر کا اللہ نام سے مجاورت کا لفظ استعمال ہے, البتہ یہ آ کر کے بس جاتے تھے مکے میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے. آج کل جو لوگ خبروں کی زیادت سنا اور کیا نام ہے خدمت کرتے ہیں ان کو مجاور کہا جاتا ہے, اور مجاور کا حق ہوتا ہے صندوق میں رکھے رہتے ہیں, اس میں نظر انداز جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں کا ہوتا ہے. ایک اصطلاح یہ بھی غیر شرعی اور حقیقت میں حرام کھانے کا ایک ذریعہ, سجادہ نشین کی بھی ایک اصطلاح نکالی گئی. یہ سب اخبارات غیر شرعی ہیں, مسلمانوں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. جس علاقے میں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شرک سے بڑھ کر کے کوئی اور بڑی نافرمانی نہیں, اور یہ عین شرک ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ کا غضب جس قدر بھی آ جائے کم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ شرک کر کے آدمی میری چادر کھینچ رہا ہے گویا مجھے ننگا کر کے غصہ کر رہا ہے. وہاں آ میرے بے مضمون اصلا ہے, اگر کچھ اور تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا کوئی حدیث ہے کہ نبی پاک نے چار چار رکعتیں سنت پڑھی ہوں؟ کیا چار چار رکعت کر کے سنت پڑھنی جائز ہے یا دو دو پڑھنی جائز ہے؟ آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ چار رکعتیں سنت پڑھی ہوں؟ ایک روایت, ایک حدیث آئی ہے جس میں ہے کہ جس شخص نے ظہر کی چار رکعت نماز پڑھی, لا تسلیم بینہما, چاروں کے درمیان سلام نہیں پھیرا, گویا ملا کر کے دو پر تشہد, پھر سلام پھیرے بغیر اٹھ گئے, پھر دو رکعتیں اور پڑھ کر کے تشہد کیا, تفتح لہن ابواب الجنہ, کی نماز کی چار رکعت نمازوں کی بنا پر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے, چار رکعتوں کو اکٹھا ملا کر کے پڑھنے والی روایت صحیح نہیں ہے. کسی بھی عالم حدیث سے پوچھیں, یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کے برعکس دوسری روایت صحیح ہے, پیارے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا, دن کی رات ہو, دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو, صلاۃ ہو, وہ دو دو کر کے پڑھنی ہے, مثنا مثنا دو دو پڑھی جائے, یعنی دو پر سلام پھیرنے پھر دو لائیں. ظہر سے پہلے چار رکعت پیارے رسول کی سنت ثابت ہے, چار رکعت یعنی ظہر کے پہلے جو چار رکعتیں پڑھیں گے, دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے, پھر دو رکعت اور پڑھ کر کے پھر سلام پھیریں گے, تو چاروں کو اکٹھا ملا کر کے پڑھنا. اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ چار رکعت عصر کے پہلے بھی, جس میں بیچ میں تسلیم نہ ہو, وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے. گویا میدان میں جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ دن کی نماز ہو سنت یا رات کی ہو, دو دو کر کے پڑھنی, تاجد آپ کو پڑھنی ہے, آٹھ رکعت پڑھنی ہے, پچیس رکعت پڑھنی ہے, دو دو کر کے پڑھنا ہے, تو یہی صحیح ہے. جی جماعت میں نہ شریک ہو کر امام کو لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, اگر کوئی لقمہ دینے والا نہ ہو, آپ اس کو تصور میں اس طرح رکھیں کہ آدمی ہو سکتا ہے بغل میں بیٹھا کچھ کام کر رہا ہو, امام پڑھا رہے ہوں, فرض ہی نماز پڑھا رہے ہوں, کوئی ضروری نہیں کہ وہ فرض نماز پڑھیں, ہو سکتا ہے وہ عصر کے بعد نماز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جماعت سے نماز پڑھ چکا ہے, دوسری جماعت ہو رہی ہے یا کہیں دوسری جگہ گیا, لوگ ابھی جماعت کر رہے ہیں تو اس کی جماعت میں شامل ہو جائے. یہ حکم دیا پیارا رسول. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, عصر اور فجر کی نماز جائز نہیں. بہرحال اگر ایسا ہے اور وہ قریب میں بیٹھا ہے, کوئی لقمہ دینے والا نہیں, غلط پڑھ کے نکلا جانا چاہتے ہیں, تو اس وقت باہر آ کر کے بھی لقمہ دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہے. کلام پاک کو غلط پڑھنا یا کلام کی آیتوں کو الفاظ کو چھوڑ کے پڑھنا یہ غلط ہو جاتا ہے, معنی میں بھی فرق پڑ جائے گا, اس وجہ سے باہر سے بھی لقمہ دے سکتے ہیں. میری بیوی کے پاس زیور ہے, وہ کماتی نہیں ہے, اب زکوٰۃ اس پر ہے یا میرے پر ہے؟ زکوٰۃ انہیں پر ہے, کیا شکل ہوگی اس کی؟ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے زیور کا زکوٰۃ صرف عورت ہی کے اوپر ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اور کوئی مہر کا پیسہ محفوظ نہیں رکھے ہیں یا اور کوئی آمدنی نہیں ہے, تو وہ اس میں سے بیچ کر کے واجب ہے کہ دیں, دینا ضروری ہے. ہاں اگر شوہر اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گا, اس میں کوئی شک. جس طرح قرض ہو, کس کوئی بھی آدمی کسی کی طرف سے قرض ادا ہو جائے, ادا ہو جائے گا, اسی طرح ادا ہو جائے گا. اگر نہیں دینا چاہتا ہے تو عورت کو حق ہے, لیکن بہرحال اس میں ناچابی کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اس وجہ سے تھوڑے پیسے کی بخل کر کے عورت کے زیور کو کم کرنا یا عورت کو محروم کرنا زیور سے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اس وجہ سے نصیحت وصیت یہی ہے کہ دے کر کے ان کو راضی رکھیں, اور نہیں اگر نہیں ہے تو اپنے زیور میں سے بیچ کر کے جتنا واجب ہے اس کا زکوٰۃ نکالے, یہ ضروری ہے. کیا معتکف روزانہ غسل کر سکتا ہے؟ جی ہاں, معتکف نہیں بلکہ محرم بھی روزانہ غسل کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, اور اعتکاف کی حالت میں بھی روزانہ اگر غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں. کیونکہ نظافت کی چیز ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظافت پسند کرتے تھے. لیکن اگر اس کو دور جانا ہے, بہت دور روزانہ نکل کر کے غسل کے لیے, تو افضل یہ ہے کہ وہ اعتکاف کر کے دو ایک دن کے بعد غسل کرے, وہ زیادہ اچھا رہے گا. اگر قریب ہے تو کوئی حرج نہیں آتی کہ پیش کریں.
جس طرح آج کل یہ چل رہا ہے 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کے برابر نصاب ہو گئے, تو زکوٰۃ ہے, چاندی تو بہت سستی ہے 52 تولے, اور سونا تو 1 تولہ 52 تولے کے برابر ہے, اس کے بارے میں علماء نے کوئی حکم نہیں.
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, چاندی کے بارے میں آیا ہے, لیس فیما دون خمس اواقین صدقہ, 5 اوقیہ سے کم میں چاندی کے صدقہ نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اوقیہ کہتے ہیں, کتنا ہوگا؟ 1 اوقیہ 40 درہم کا, اور درہم کو بہرحال کیا حساب انہوں نے لگایا ہے گرام, جو اس وقت اس کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے بہرحال کچہری کے ذریعے سے, تو 200 درہم بنتے ہیں 5 اوقیہ کے. 200 درہم سونے کا ہو تو اس کو دینار کہتے تھے, اور چاندی کا ہو تو درہم, تو 1 اوقیہ 40 درہم کا, 40×25 ہوتا ہے, 40×25 200 ہوئے, تو گویا 200 اوقیہ میں 200 درہم میں ہوا. اسی کو لے کر کے کہتے ہیں کہ 200 روپے ہو یا 200 ریال ہو, بہرحال. اور سونا جو ہے یقیناً اس سے مہنگا ہے, لیکن اس کی مقدار جو ہے اس سے کم ہے, 86 گرام صرف ہے,
86 گرام
اس کا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے ہمارے خیال سے بہت کافی ہو جائے گا چاندی جو ہے. تو دونوں کا قیمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہرحال نصاب, یہ قیمتی ہے جس وجہ سے اس کا نصاب بھی کم رکھا, اور جو مہنگا ہے سستا ہے اس کی مقدار نصاب بھی زیادہ ہوئی.
جی, لیکن آج کل تو 1 تولہ سونے کے برابر ہے, 52 تولے چاندی جتنے
قیمت میں, 52 تولے جو بھی ہو, بہرحال دونوں جس طرح بکری کا زکوٰۃ الگ, اس کا حساب الگ, گائے کا الگ حساب, اسی طرح سونے اور چاندی کا الگ حساب اس میں ہے. بہرحال ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں اگر چاندی ہی مانگی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے, بہرحال شریعت کا حکم ادا کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فرغتم فامسحوا بوجوہکم. آپ نے صحیح کہی یہ بات, جس کو ابو داؤد ترمذی اور دوسری روایتوں سے بھی تارمی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے. لیکن جاننا یہ چاہیے کہ شریعت کے لیے یا شریعت کے حکم کے لیے صحیح احادیث کا ہونا ضروری ہے. صحیح احادیث کی شروط جو ائمہ نے بیان کی ہیں, ان شروط پر کرنے کے بعد حدیث صحیح ہوگی. یہ جو حدیث آئی ہے اذا فرغتم من الدعاء فامسحوا بوجوہکم, دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو چہروں پر پھیر لو. یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ روایت صحیح نہیں صحیح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سنت بنانا یہ غلط ہو گیا. آپ دعا کرتے رہیں, دعا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں, اور یہ کہ سنت سمجھ کر کے پھیرنا جب یہ معلوم ہو گیا. بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے تھے خود, یعنی میں جہاں تک جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کے علاقے میں حدیث پر عمل کا ذوق اور شوق اس قدر ہوا. پرانے زمانے میں بہت کچھ غلط کام, ڈول تاشے, حرام حلال, عقیدے کی چیزیں, سب کچھ, لیکن جب حدیث پر عمل کرنے کا ذوق پیدا ہوا تو بہرحال وہ دوسرے لوگ جو فتح کے پابند تھے انہوں نے ان کو وہابی کہا کر کے مسجدوں سے بھی نکالا, آپ جانتے ہیں. لیکن حدیث پر عمل کے ذوق میں ضعیف حدیث پر عمل کرتے تھے, کیونکہ علماء نے اس کے ضعف کو ان کو بتایا نہیں کہ حدیث ضعیف ہے. لیکن چونکہ ایک آدمی نے جب یہ اپنا لائحہ عمل یا زندگی کا راستہ بنا لیا کہ جہاں بھی ہمیں صحیح حدیث ملے گی اس پر عمل کریں گے, اگر ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے, تو ان کو بتائیے آسانی سے تاکیدی طور پر کہ اس کو علماء نے ضعیف ہے, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ, فوراً چھوڑ. تجربہ میرا ہے کہ یہ چیزیں بتائیں. ایک بوڑھی نے کہا یہ نواں نواں مولوی جو ہیں یہ نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں, ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے تھے, آج نئی بات بتا رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. تو کہنے کا مطلب ایسی بھی آوازیں سننے میں آ جاتی ہیں. تو یہ حدیث جو ہے کسی معنی کی تھی, مجھے یاد آتا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں لوگ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث جب ضعیف ٹھہری تو سنت یہ ٹھہری ہاتھ اٹھا لیں. ہاتھ اٹھانا بھی عام طور پر پیارے رسول دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. دیکھیے پیارے رسول کی ایک چیز یہ بھی ہے جو سنت چھوڑی جا رہی ہے, پیارے رسول کی اکثر دعا کب ہوا کرتی تھی؟ پہلے گزر چکی ہے حدیث کہ جب آپ تشہد, التحیات اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلاح سے فارغ ہوتے تو آپ لمبی دعا کرتے, اور خود آپ نے فرمایا کہ جب تشہد سے فارغ ہو اور صلاح سے فارغ ہو فلیتخیر من الدعاء اعجبہ, آدمی کو چاہیے جو اس کو ضرورت کی اچھی دعا نظر آتی ہے ہر وقت اس وہ دعا وہاں کرے. پھر رسول کی دعائیں بھی منقول ہیں کہ عذاب قبر سے اور دجال کے عذاب سے اور اسی طرح اور دوسرے فطروں سے آپ پناہ مانگتے تھے. اسی کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جس قدر آپ لمبی دعا کریں اس میں تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, آپ ہاتھ اٹھانا یہ ضرور نہیں. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں دعائیں جو کرتے تھے وہ بھی ہاتھ اکثر نہیں اٹھاتے تھے, اور حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے یہاں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ کو خالی لوٹائیں, واپس خالی لوٹائیں. تو اس سے یہ لیا گیا کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لینا جائز ہے, لیکن نماز کے بعد صلات کے بعد یہ عادت ہمیشہ کے لیے بنا لینا یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ غلط ہو جائے, کیونکہ پیارے رسول نے کہیں نہیں ثابت ہے کہ پیارے رسول نے صلات کے بعد نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی. آپ بیٹھ کر کے دعا مانگتے رہیں, ذکر اذکار کرتے رہیں, فجر کے بعد سے آپ کو مشروع ہے آپ کے لیے کہ دن نکلنے تک اگر آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ ذکر اذکار کرتے رہیں, دن نکلنے کے بعد دو رکعت نماز آپ نے پڑھ لی تو عمرے کا اجر ملے گا, تام متن پورے عمرے کا اجر ملے گا. تو اس درمیان آپ ذکر اذکار اور دعائیں جو کچھ پڑھیں ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں, اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائیں, لیکن صلات کے بعد فوری طور پر جیسا کہ ایک رو یا رواج چل چکی ہے خاص طور پر انڈیا پاکستان میں کہ جب تک سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کے نماز دعا نہ مانگو تو نماز کو مکمل ہی نہیں سمجھتے, یہ چیز غلط ہے.
امام مانگو
بہت ہی پاٹدار آواز میں اور چند الفاظ جلدی جلدی پڑھ کر کے چھٹی لے لیتے ہیں.
نماز فجر کی نماز کے بعد مسجدیں بند ہو جاتی ہیں تو گھر میں جا کے بیٹھے جا سکتے,
اگر مسجدیں بیٹھ. سبحان اللہ, دیکھیے پرانے محلے میں جو اس وقت یوسف جابر حربی ہے نا مستوصف خلود, ہم نے دیکھا ایک بزرگ کو مسجد بند ہو جاتی تھی ورنہ دروازہ جہاں چپل نکالتے ہیں لوگ وہاں پر مسلم جا کر کے بیٹھتے تو فتح اللہ مستطاع تو نہیں, موقع نہیں وہاں بیٹھنے کا, جگہ نہیں ہے تو پھر گھر پہ بیٹھ لیں. آدمی کی نیت کا بھی تو اجر اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے آدمی کا, نیت پر بھی اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہوئی. بخاری شریف کی بخاری کتاب الدعوات باب رفع الیدین فی الدعاء مشکات میں نماز چاہے فرض ہو یا سنت دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے.
علامہ بصری نے لکھا ہے,
یہ انہوں نے لکھا ہے, لیکن یہ مشکات کی روایت ہے, بخاری کی روایت نہیں ہے.
دونوں میں انہوں نے لکھا ہے ایسے
عجیب. حوالہ دیا، لیکن بخاری میں یہ روایت نہیں ہے. باب رفیل رین کے دعا میں جو مشکات میں ہے اس میں ہے، اس میں وہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو ہاتھ اٹھا کر کے جب بندہ دعا مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو واپس کرے، لیکن بخاری شریف میں یہ روایت نہیں ہے کہ نماز چاہے فرض ہو یا سنت دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے. یہی وجہ ہے میں نے بتایا آپ کو کہ اپنے یہاں بھی یہ چیز کرتے رہے لوگ بہت ہی تاکید کے ساتھ، لیکن بتانے پر سنت پر عمل کرنے لگے الحمدللہ کہ دیر تک بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے. کبھی یہ ہے کہ کبھی اٹھا لیا، لیکن ہمیشہ کے لیے اسی کو علماء نے بتایا ہے کہ نماز میں ایسی چیز داخل کرنا جو نماز میں نہیں ہے، عادت بنا کر کے یہ چیز ہدایت ہو جاتی ہے. اب آپ کا بچہ بڑا آدمی، بڑے آدمی جب کریں گے تو بچہ بھی وہی لے لے گا، بچے کے بچے بھی لے لیں گے، تو ایک چیز جو سنت نہیں وہ سنت بن جاتی ہے. یہ ہے فرق. ایک منٹ کھولے دس دیکھیے نمبر تین، رفع الیدین کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے کہ لوگ پگلوں میں لوگ بت رکھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو گیا بعد میں جیسے شراب اور گدھے کے حرام کیے گئے؟
یہ مشہور کیا جاتا
ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ بغلوں میں بت رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا کہ ہاتھ، ان کو حکم دیا گیا ہاتھ اٹھا لو تاکہ وہ بت گر جائے. سبحان اللہ، کہاں سے یہ چیزیں بناتے ہیں لوگ. ایک جیسے کہتے ہیں میں بعض تعبیر ایسی ہوتی ہے جو گنواروں کی ہوتی ہے، یعنی معمولی پڑھے لکھے لوگوں کی بات یہ نہیں ہے، یہ گنواروں کی ایک گنوار بات ہے اور کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت. آپ ضعیف حدیث میں بھی اس کو نہیں پائیں گے کہ یہ لوگ بت لے کر کے نماز پڑھتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، اگر بت ہی لے کر کے پڑھتے تھے تو پہلی مرتبہ جب نماز میں داخل ہوں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ اسی وقت گر جانا چاہیے نا، اسی وقت گر گیا ہوگا. اگر اٹھانے کا حکم دیا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ گر جائے، تو پہلی مرتبہ بت رکھ کے کیا تکبیر تحریمہ کرنے کہہ لینے کے بعد بت رکھتے تھے؟ چیز معقول نہیں ہے بالکل. اور اس وجہ سے یہ سب باتیں ہمارا ٹھکوسرے کی ہیں. دوسری بات، کیا رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے؟ یہ ایسے ہی کیا جائے، ایسی ہی بات ہے جیسے کہا جائے دن کو کہ ابھی سورج ڈوب گیا ہے.
پاکستان سے یا انڈیا سے لوگ جہاں آتے ہیں تو اپنے والدین کے ثواب کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کے ثواب جو ہے وہ
نہیں، طواف نہیں کر سکتے مطلب. طواف کو پیارے رسول نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ان طواف صلاۃ، طواف یہ نماز ہی ہے، الا انہ وہ بھی ہے فی الکلام، عام نمازوں میں بات کرنی جائز نہیں ہے، طواف میں بات جائز کی گئی، بات کرنی جائز کی گئی ہے. اسی طرح اور دوسرے احکام میں بھی طواف کی کا حکم، نماز کا حکم ہے. جس طرح نماز آپ نہیں پڑھ سکتے کسی کے لیے، کر کے بخشنا صحیح نہیں. پورے طور پر طواف اور سعی اور حلق کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ عمرہ آپ کریں، مشروع عمرہ اس کے آداب کے ساتھ یہ صحیح ہے، حج کریں، لیکن صرف طواف کر کے بخشنا، قرآن پڑھ کر کے بخشنا یا یہ کہ نمازیں پڑھ کر کے بخشنا، یہ سنت سے ثابت نہیں. جو چیز سنت سے ثابت نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، زندہ کے لیے ہو یا مردہ کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی طواف صرف نہیں کر سکتے. لیکن عمرہ کرنا ہو تو مردے کے لیے، زندہ کے لیے اس وقت نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس کی حالت ایسی نہ ہو گئی ہو کہ وہ سواری پر بیٹھ کر کے بھی یہاں آ لینے کی طاقت اس کو نہ ہو. اگر ایسا پہنچ گیا ہے کہ لیتا پڑا رہتا ہے، ہوش بھی نہیں رہتا ہے، تو بیٹھ کے میں اس کی طرف سے عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے، سلے ہوئے عروسی جوڑے دولہا دلہن کے جو کہ ایک دو دفعہ پہنے ہوئے ہوں، وہ آدھی قیمت پر فروخت بھی ہو سکتے ہیں، کیا ان کپڑوں سے زکات ادا کی جا سکتی ہے؟ یعنی کپڑے دے کر کے؟ نہیں، پیارے رسول کے زمانے میں عروض کا ذکر ہے کہ جو سامان کی تجارت کا سامان ہے اس میں زکات دیتے تھے، لیکن پیسوں سے زکات دیتے تھے. یعنی جیسے آپ کے پاس اگر پارٹ کی دکان ہے گاڑیوں کے، تو اس میں سے کوئی پارٹ آپ نکال کر کے زکات نہیں دے سکتے. آپ اندازہ کریں کہ اس کی قیمت کیا ہے، پھر سب کو جتنا زکات اس کی ہوتی ہے اس کو دیں. اسی طرح یہ کپڑے جو ہیں عروسی، اس کو زکات میں دینا صحیح نہیں ہے. زکات کی قیمت پیسوں سے اگر اس کو بیچ کر کے دینا چاہتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن خود اس کو زکات میں دے دینا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، ہمارے اوپر اتنی زکات فرض ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تاکہ کسی مستحق کی دلہن کی مدد کی جا سکتی ہے جی، آپ ایسے ہی اجر کے لیے دیں یا بیچ کر کے پھر ان کو پیسے دے کر کے مدد کریں ان کی، یہی ظاہر ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتایا کچھ گناہوں کے بارے میں یہ چھوٹا گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. پیارے رسول نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کو, جو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, جو بڑے اور گناہوں گناہوں سے بچتے ہیں, الا اللمم, ہاں چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. تو چھوٹے اور بڑے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر اپنے احادیث سے کبائر کا ذکر فرمایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں تک کہ اس کے لیے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, باقاعدہ کتاب الکبائر امام ذہبی کی بہت مشہور ہے. اسی طرح الزواجر انفتراق الکبائر, یعنی ایسی چیزیں ذکر کی گئی ہیں جن سے بڑے گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی. اسی طرح اور دوسری کتابیں ہیں رقائق کے نام سے, اس میں بڑے گناہوں کے اوپر جو عذاب ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, کہتے ہیں پیارے رسول الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا تم چاہتے نہیں کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کا اکبر الکبائر سب سے بڑے گناہوں کا ذکر کر دوں نہ کروں؟ صحابہ نے فرمایا بلا, کیوں نہیں پیارے رسول, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بڑے گناہ بتا دیں. پیارے رسول نے فرمایا